الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا عالم السر والهمم، يا خالق اللوح والقلم، يا رب البيت والحرم. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجد الأتم، مالك القدوس السلطان القدم، أبو العقول والنفوس والبشر، وهو إلا دل أبو القاسم محمد. صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فعبد الداريات الأحرف أم عيمة الغر بل أم أبيها، سيما بقية الله العظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. صلى الله عليه وسلم. چند ایام میں ہماری گفتگو کا موضوع فطرت اور ولایت ہوگا، اور آج پہلی محرم کا دن تھا اور دوسری کی رات شروع ہو رہی ہے. اس شب اول میں ضروری ہے کہ مختصر سا تعارف سید الشہداء کرنا چاہیے، وہ جس کے طفیل، جس کی وجہ سے یہ مدرسہ آج 1300 سال سے زیادہ سے جاری ہے. یہ اسلام کی مرکزیت اور یہ درسگاہ جو صدقہ ہے خون سید الشہداء کا، اس واسطے یہ شب اول کسی حد تک یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ ہستی کون ہے جو باعث بنی ہے اس تمام سلسلہ کا جو آج تک جاری ہے. حسین وہ ہستی ہے جس کے لیے خصوصی طور پر آئمہ میں سے مکتوب على استوانۃ العرش ان الحسین مصباح الہدا و سکینۃ النجاۃ، ستون عرش پہ لکھا ہوا ہے. عرش کے ستون پہ خدا بند عظیم نے یہ جملہ لکھا ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سکینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی. آپ زیارات پڑھتے ہیں، زیارت جامع کی تلاوت کرتے ہیں، تمام ائمہ کو مساوی و دجا و سفینۃ النجات کہا گیا. یہ بس سب ائمہ کا ہے کہ وہ نجات کی کشتی ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، تاریکیوں میں انسانیت کو راہ دکھانے والے ہیں. یہ سب ائمہ کا وصف ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ائمہ میں سے صرف سید الشہداء کے لیے خداوند عظیم فرماتا ہے کہ میں نے عرش کے ستون پہ یہ جملہ صرف سید الشہداء کے لیے. بارگاہ سید الشہداء نے کیا کیا، وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر کے بارے میں یہ جملہ نہیں ہے، جبکہ وہ اسمہر ہیں ولایت کے لحاظ سے. صرف سید الشہداء کے لیے یہ جملہ کیوں ہے کہ تو نے ستون عرش پہ یہ لکھا ہے کہ حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ، اس کی وجہ کیا ہے؟ خداوند جواب میں یہی ارشاد فرمائے گا کہ وجہ یہ ہے کہ باقی سب امام انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے اور حسین وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہے. انسانیت کے باقی صاحب ائمہ نے اسلام کو تبلیغ کی اور لوگوں تک پہنچایا ہے اور اسلام کی حفاظت کی ہے. حسین وہ ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے. اسلام بچانا یعنی 124,000 انبیاء کی زحمتوں کو بچانا. حسین وہ ہستی ہے کہ جس سے 124,000 انبیاء کی زحمتوں کو باقی رکھا ہے اور حیات بخشی ہے, زندگی دی ہے. حسین وہ ہستی. یہی وجہ ہے کہ آپ, میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں, زیارت وارث جو پڑھتے ہیں, سب ائمہ کے لیے سلام ہے, لیکن جب بھی زیارت وارث کا تذکرہ آتا ہے تو یہ زیارت سید الشہداء کے لیے پڑھی جاتی ہے, السلام علیکہ یا وارث آدم الصفر تلتا, السلام علیکہ یا وارث نوح النبی تلتا, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل تلتا, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کریم تلتا, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی المرتضی. یہ آپ حسین کے لیے پڑھتے ہیں. سب ائمہ وراثت ہے, سب ائمہ وارث, لیکن جب خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے زیارت کا تو پھر زیارت وارث صرف سید الشہداء کے لیے پڑھ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وراثت کسے کہتے ہیں؟ وارث کون ہے کہ آپ حسین کو کہہ رہے ہیں آپ انبیاء کے وارث ہیں؟ حسین وارث آدم بھی ہے, وارث نوح بھی ہے, وارث موسیٰ بھی ہے, وارث جناب عیسیٰ بھی ہے, وارث پاک پیغمبر بھی ہے, وارث حضرت امیر بھی ہے. حسین وہ ہستی ہے جو ان تمام معصوم ہستیوں کی وراثت رکھتی ہے. اس وراثت کے معنی کیا ہے؟ قرآن میں دیکھیے, حضرت یا زکریہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین, بارے لان جو تنہا نہ چھوڑ, تو بہترین وارث, تو جیسا وارث کوئی. اب خدا تو وارث نہیں بنتا رہا, اگر وراثت کے یہی معنی ہو کہ کسی کے مال کو اگر ایک دوسرا شخص مالک بن جاتا ہے وہ اس کا وارث ہو جاتا ہے. اگر وراثت کے یہ معنی ہے, خدا اس طرح سے انسانوں کا وارث نہیں بنتا. لیکن حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں, بارے نہ مجھے تنہا نہ چھوڑ, میں تجھ سے وارث مانگ رہا ہوں, انت خیر الوارثین, بہترین وارث ہے, تجھ جیسا وارث کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کی اصطلاح میں, اسلام کی اصطلاح میں وراثت کے وہ معنی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وارث وہ ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا جائے, دوسرا اس کی تمام جائیداد قبضے میں لے لے, وہ اس کا وارث بن جاتا ہے. جس کو شریعت نے اور معاشرے نے اس کا وارث قرار دیا ہو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے تمام جائیداد. یہ وراثت ہے جو ہمارے ذہن میں, اس لحاظ سے انت خیر الوارثین وراثت بنتی نہیں ہے. خدا اس طرح کا وارث نہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن وارث کسے کہتا ہے؟ قرآن کی نظر میں اسی آیت کے ذریعے سے رب لا تذرنی فردن, بارے لانا اکیلا رہ جاؤں, اگر میرا بیٹا نہ ہوا میں اکیلا رہ جاؤں. ایک تنہا شخص جب تک زندہ ہے وہ دنیا میں باقی رہتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اکیلا شخص جب تک زندہ ہے وہ دنیا میں باقی رہتا ہے, جب وہ مر جاتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں اس کا وارث کوئی نہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ والدہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, یعنی میرے پاس کوئی ایسا ہونا چاہیے جو میرے وجود کو باقی رکھ سکتا. وہ زندہ رہے, لوگ کہیں کہ یہ فلاں کا وجود باقی ہے. جتنے اثرات,
جتنے آثار جتنی برکات اس کے وجود میں پائی جاتی تھیں وہ ساری کی ساری جب اس میں موجود ہوں گی لوگ کہیں گے وہ اکیلا نہیں آنا. جب تک یہ باقی ہے اس کا وجود باقی ہے. رب العالمین فرمان والے کو جس طرح کا اکیلا نہ چھوڑنا. زکریہ کو بھیج جو میرے وجود کا تسلسل بن سکے, جو میری آثار و برکات کو دنیا تک پہنچا سکے. آپ جب زیارت پڑھ رہے ہیں السلام علیکم یا وارث عالم سبت اللہ, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام انبیاء کا وجود اگر کسی نے باقی رکھا ہے دنیا میں تو وہ حسین ابن علی. حسین نے یہ کام کیا ایک بات. دوسری حسین نے حق کو پہچان دی. حق کی پہچان حسین سے پہلے مختلف تھی. ایک نام نہیں تھی آدم کے دور میں, آدم کی صورت میں تھا, جناب شیش کی صورت میں تھا, نوح کی صورت میں تھا, ابراہیم کی صورت میں تھا, کلیم کی صورت میں تھا. یہ حق تھا. مقابلے میں باطل کے چہرے اسی طرح سے مختلف تھے. جو حق والوں کے مقابل آتے رہے باطل اسی کے نام سے پہچانا جاتا. کبھی کافر کی صورت میں پہچانا گیا, کبھی نمرود کی صورت میں, کبھی قارون کی صورت میں. حق بھی بدلتا رہا نام کے لحاظ سے, باطل کے چہرے بدل بدل کر نام بدلتا رہا. حق کی ایک کلی پہچان کسی کو نہیں تھی, باطل کی ایک کلی پہچان کسی کو نہیں تھی. کبھی حق کسی نام سے تھا, کبھی کسی نام سے تھا. باطل کبھی کسی نام سے تھا, کبھی کسی نام سے تھا. حسین نے جو کام کیا ہے وہ حق کو ایک نام دیا ہے, باطل کو ایک نام دیا ہے. اب قیامت کر کے لیے حق حسینی ہوگا اور باطل یزیدی ہوگا.
سید الشہداء کے لیے گریہ کرنا
یہ نہیں کہتا ہمارے لیے ہو. جب کوئی ملنے والا آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس مسمار قردین آتا ہے, کوفہ کرنے والا یاری حضرت سوال کرتے ہیں مسمار یہ تو بتاؤ ہمارے جد کی زیارت کچھ آتے ہو کر رہا. کہا مولا میں پہچانا ہوا آدمی ہوں, جا نہیں پاتا ہوں, اطراف میں دشمن ہے, آخر کو شکایت ہو جائے مجھے مار دیا جائے. حضرت نے دوسرا سوال کیا مسمار یہ تو بتاؤ ہمارے جد کے لیے غمگین ہوتے ہو تم؟ کہا مولا میں غمگین ہوتا ہوں اور اتنا گریا کرتا ہوں کہ پھر شام تک کھانا نہیں کھا پاتا, اتنا آپ کی جد پر گریا کرتا ہوں. حضرت نے ارشاد فرمایا اگر تم اس طرح سے گریا کرتے ہو تو پھر دیکھنا قیامت کے دن مرتے وقت ایسی چیزیں دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ایک اور شخص آ جاتا ہے ابو عمار نوع خان مجلس پڑھتا ہے, حضرت کی خدمت میں حاضر ہو. حضرت نے ارشاد فرمایا ابو عمار تم ہمارے جد کے اشعار کہتے ہو, ہمارے جد کے لیے مجلس پڑھتے ہو؟ ہاں مولا پڑھتا ہوں. حضرت فرمایا میرے لیے پڑھو, مسکرات کو بسے پردہ لگا لیا, آؤ میرے جد کی مجلس ہونے کے لیے سنو. ابو عمار نے پڑھنا شروع کیا, مولا نے کہا ایسے میں جیسے میرے جد کے روضے پہ جا کے پڑھا کرتے ہو آپس میں ویسے آج میرے سامنے بھی پڑھو. ابو عمار نے شعر پڑھنا شروع کیا, مولا نے گریا شروع کیا, اتنا گریا ہوا اتنا گریا ہوا, قیام کے پیچھے سے گریے کی آوازیں ہو. اس کے بعد ارشاد فرمایا ابو عمار جو ہمارے جد کی غم میں مرثیہ میں بھی شعر کہتا ہے خدا مند عظیم اسے بخش دیتا ہے, جو ہمارے جد کے غم میں 10 شعر کہتا ہے خدا اسے بخش دیتا ہے, جو ہمارے جد کے غم میں 5 شعر کہتا ہے خدا اسے بخش دیتا ہے, جو ہمارے جد کے غم میں 1 شعر کہتا ہے خدا اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے, جو ہمارے جد کے غم میں 1 قطرہ آنسو بہاتا ہے کسی کو رلاتا ہے خود گریا کرتا ہے صرف گریے کی شکل بنا لیتا ہے خدا بندے عظیم اسے بخش دیتا ہے. خدا بندہ یہ تیرا حسین کے ساتھ کیسا رابطہ ہے کہ ائمہ اپنے اہم ترین وظیفہ تبلیغ میں سے ایک وظیفہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بتلائیں حسین پہ گریے کا کتنا اجر
آپ کو بھی سمجھتے ہیں. صرف کتاب ہوتی کہہ سکتے تھے کہ کتاب کی لغت زبان ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہو سکتا ہے زبان سمجھے اس میں جو استہرار لفظ استعمال وہ نہ سمجھے. ایک انگلش جاننے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ انگلش میں جتنے بھی علوم ہیں سب کو سمجھتا ہو, سائنس کو بھی سمجھتا ہو, باقی جتنے علوم ہیں سب کو یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر علم کے اپنے اصطلاحات ہیں, ہر علم کے اپنے الفاظ ہیں, وہ اسی علم والے سمجھ سکتے ہیں. خدا بندہ تو اس کتاب کے فطرت کے ساتھ جو انسان کی بنائی ہے صرف کتاب بھیج دیتا, کہہ سکتے تھے کہ ہمیں یہ کتاب سمجھ نہیں آئے اس لیے ہم انسانی فطرت کو سمجھ نہیں سکے. خدا نے کیا کیا؟ 7 ایسے افراد کو بھیجا ہے کہ جو کتاب کو بھی پوری طرح سمجھتے ہیں, فطرت انسانی کو بھی پوری طرح سمجھتے ہیں. لہذا صلی اللہ محمد لہذا وہ ایسے ہیں جو کتاب کی خصوصیات کو پوری طرح سمجھتے ہیں, انسانی فطرت کو بھی مکمل تمام رازوں سے آگاہ ہیں. انسانی فطرت کہاں سے شروع ہوئی, کیسے تشکیل پائی, نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے کہ جس میں حضرت خطبہ قاسیہ کے نام سے 192 نمبر خطبہ معروف ہے, خطبہ قاسیہ کس طرح سے حضرت آدم کی خلقت کی جزئیات کو بیان کر رہے ہیں, آدم کیسے خلق ہوئے, ثم اخذ من حزنتها وسهلها وجبلها, خداوند عظیم نے آدم کے جسم کو بنانے کے لیے مٹی مختلف جگہوں سے لی ہے, سخت جگہ سے بھی لی, نرم جگہ سے بھی لی, کڑوی سے بھی لی, میٹھی سے بھی لی, یہ تمام مٹیاں جمع کر کے خداوند عظیم نے پتلے آدم کو تشکیل دیا. جب وہ تشکیل پا جاتا ہے حکمت خداوندی کے مطابق اس کے اعضاء کو خداوند عظیم راست بناتا ہے تاکہ یہ کھڑا ہو کر کے چل سکے, تمام خصوصیات بدن انسانی کی بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ من روحہ ہی، پھر اس کے بعد وہ منزل آئی کہ جب خدا نے حضرت آدم میں وہ روح پھونکی جس کو خدا کے ساتھ نسبت حاصل تھی۔ سوال یہ ہے کہ یا امیر المؤمنین، آپ یہ جو خصوصیات، یہ تمام مراحل، مٹی کیسے لی گئی، کہاں سے لی گئی، بیان کر رہے ہیں، لگتا یوں ہے کہ جب پتلا آدم بن رہا تھا آپ اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی مبہم باتیں نہیں ہیں، یہ نہج البلاغہ میں پوری تفصیل کے ساتھ خطبہ قاصیہ میں عجیب خطبہ ہے جو حضرت امیر نے یہ خطبہ قاصیہ کے عنوان سے ارشاد فرمایا ہے۔ لفظیں دے کر کے پتہ چلتی ہیں کہ ایک ایسی ہستی بیان کر رہی ہے جس کا تعلق عالم ملکوت سے مسلسل رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے خدا نے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ کس منزل میں حضرت ابراہیم، جب حضرت نبی بھی بن چکے ہیں، رسول بھی بن چکے ہیں، خلیل بھی بن چکے ہیں، امام بھی بن چکے ہیں، اب خداوند عظیم کہتا ہے اب وہ منزل ہے کہ جس میں ہم حضرت ابراہیم کو ملکوت دکھلانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ملکوت سے تعلق آسان نہیں ہے کہ جب انسان چاہے ملکوت سے تعلق برقرار کر لے، نہیں، اس کے لیے کتنی منازل طے کرنی پڑتی ہیں تب جا کر کے انسان اس قابل ہوتا ہے ملکوت سے تعلق برقرار ہو۔ حضرت ابراہیم جیسی ہستی، اور خدا کہتا ہے یہ اس لیے کیا، وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، ملکوت اس لیے۔ علی مولا امیر المؤمنین روحی لہ الفدا، دنیا کی وہ ہستی جس کی نظیر نہ ماضی میں مل سکتی ہے نہ قیامت تک کے لیے مل سکے گی، جس کی ذات کے بارے میں تصور کرنا عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، وہ کعبہ کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، وہ آسمان و زمین کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، وہ فرشتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیوں کو بیان کرتے ہیں، وہ عرش کو بیان کرتے ہیں، وہ کرسی کو بیان کرتے ہیں، وہ جنت کو بیان کرتے ہیں، وہ جہنم کو بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ہستی وہ ہے کہ جس کا اول سے لے کر آخر تک پورے ملکوت سے مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ خدا نے ارشاد فرمایا یہ دین انسانی فطرت سے مکمل موافقت رکھتا ہے، اس لیے آپ اس دین کو اختیار کریں، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار نہیں کر سکتے ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے، کتاب کو سمجھنے کے لیے میں نے ساتھ کتاب بھی بھیجی ہے اور کتاب کو سمجھنے والے بھی بھیجے ہیں جو کتاب کو آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ جملہ کسی نے نہیں کہا سوائے اس ہستی کے جسے دنیا علی کے نام سے پہچانتی ہے۔ جب پاک پیغمبر تشریف لے گئے، اب حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں حاضل کتاب بین ایدیکم فستنتقو ہو، یہ کتاب خدا آپ کے سامنے موجود ہے، اسے بلا سکتے ہو تو بلا لو، یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرتی ہے، یہ کتاب خدا تمہارے ساتھ بولے گی اگر بلانا چاہو۔ واضح ہے کسی سے قرآن بولے گا نہیں، اگر قرآن کو کوئی بلانا چاہے، قرآن کسی سے تکلم نہیں کرے گا، کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے جس نے جواب میں کہا ہو یا علی مجھ میں یہ صلاحیت ہے، اگر میں کتاب خدا کو بلانا چاہوں کتاب خدا مجھ سے گفتگو کرے گی، کسی نے نہیں کہا۔ حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں وَلَنْ يَنْتِقَ عَبَدًا، خدا کی قسم قرآن تم سے کبھی نہیں بولے گا اگر بلانا چاہو، وَلَكِنِّي أُخْبِرَكُمْ، میں ہوں وہ جو قرآن کی زبان ہوں۔ آؤ مجھ سے پوچھو، میں زبان قرآن ہوں، میں قرآن کو بلا سکتا ہوں، وَلَكِنِّي أُخْبِرُكُمْ، قرآن کے بارے میں تمہیں خبریں دوں، میں بتلاتا ہوں قرآن میں کیا ہے، فِيهِ عِلْمُ مَا مَضَى وَحَدِيثُ مَا يَأْتِي، قرآن میں ماضی کا علم بھی موجود ہے، قرآن میں مستقبل کی باتیں بھی موجود ہیں، وہ دوا و دا اکم تمہاری بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے، وہ نصب ما بین اکم اور تمہارے معاملات کا انتظام بھی قرآن میں پایا جاتا ہے، آؤ علی سے پوچھو، علی سب کچھ بتا دے گا۔ یہ تھے جو تب ایک قرآن کو سمجھتے تھے، وہ جو مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ خدا نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں ترجمان قرآن قرار دیا گیا ہے، ہمیں زبان قرآن قرار دیا گیا ہے، ہم کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے خدا سمجھانا چاہتا ہے۔ پہلے دن جس وقت تشریف فرما ہوئے ظاہری ممبر پہ اس طرح سے بیٹھے آ کر کے، حضرت امیر تعریف نے باقاعدہ پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ فجلس علی موضع رسول اللہ، حضرت امیر ممبر پہ چڑھے، پہلا دوسرا تیسرا زینہ چھوڑا اور چوتھی جگہ پہ جہاں پہ حضور پاک بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ جا کر کے بیٹھے۔ روز اول خلافت کا، خلافت ظاہری، اول دن میں وہاں پہ بیٹھے، فشابک بین اصابعہ وجعل تحتہ بطنہ، حضرت نے اس طرح سے انگلیاں ملائیں اور اس طرح سے ہاتھوں کو رکھا، فکان متعمما بامامۃ رسول اللہ ومتقلدا بسیف رسول اللہ ولابسا بردۃ رسول اللہ، امامہ رسول کا پہنا ہوا تھا، ابا رسول کی پہنی ہوئی تھی، تلوار رسول کی حمائل کی ہوئی تھی، اور ممبر رسول پہ، مقام رسول پہ بیٹھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم لو سنیت لیل وسادہ، تو اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے، اہل تورات آ کر مجھ سے تورات سے پوچھیں میں تورات کے مطابق فیصلے کروں گا، انجیل والے آ کر کے مجھ سے انجیل کا پوچھیں میں انجیل کے مطابق فیصلے کروں گا، زبور والے مجھ سے آ کر زبور کا پوچھیں زبور کے مطابق فیصلہ کروں گا، قرآن والے آ کر کے قرآن کا پوچھیں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا، خدا کی قسم ہر کتاب بول کر کے کہے گی علی نے وہی کہا ہے جو خدا نے حکم لگایا۔ اس طرح سے کوئی بلا سکتا ہے کتاب خدا کو؟ اس لیے فرماتے ہیں فاستنطقوا ھذا الکتاب بین ایدیکم، یہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، فاستنطقوا بلاؤ اسے اگر بلا سکتے ہو، ولن ینطق یہ نہیں بولے گا، ولکن یخبرکم میں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں زبان قرآن ہوں، خدا نے قرآن کے ساتھ ان کو بھیجا ہے۔ خدا اس لیے کہتا ہے اس دین کو قبول کرو کیونکہ یہ میری طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر ویسا نہ ہوتا جیسا ہے، وہ جو اس کی طرف سے ہوتا ہے اس کی ضمانت ہے، نہ کبھی غلطی کرے گا، نہ کبھی اشتباہ کرے گا، نہ کبھی خطا کرے گا، جو اس کی طرف سے ہے۔ اور اگر ہم کسی کو بنا لیں، غلطی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، بڑا فرق ہو جاتا نا، ایک ہستی وہ ہے جو اس کی طرف سے ہے، وہ کہہ رہی ہے لو کشف الغطا مزددت یقینا، اگر تمام پردے اٹھ جائیں علی کے علم میں یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہستی ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کہتا ہے فَإِنْ اسْتَقَمْتُ فَقَوِّمُونِي وَإِنْ زِغْتُ وَإِنْ اسْتَقَمْتُ فَاتَّبِعُونِي وَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر سیدھا چلتا رہوں میرے پیچھے چلے آنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تم مجھے سیدھا کر دیں۔ اگر ہم بنائیں گے تو یہ ہوگا، اگر وہ بنائے گا تو پھر یہ کہے گا مزدد تو یقینا، جس یقین پہ علی فائز ہے اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا ہے۔ حضور پاک کی حدیث ہے، موجم اوسط تبرانی اس نے صحیح کہا ہے، مسند احمد حنبل میں موجود ہے، حتیٰ ابو العدہ مودودی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں کہ ان علی ان تؤمروا علی، ایک حدیث میں یہ ہے، ان تستخلفوا علی دوسری حدیث میں ہے، اگر علی کو اپنا امیر بنا دو، اگر علی کو خلیفہ بنا دو، مالی اراکم فائلین، میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ کام کرو گے، لیکن اگر کر دو تجدو ہو ہادین مہدین، تو پھر علی کو ہادی بھی پاؤ گے اور مہدی بھی پاؤ گے۔ اگر علی کو خلیفہ بنا دو، اگر علی کو اپنا امیر بنا دو تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، وہ آپ کے لیے ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ یا خوزو، اگلا جملہ ہے، یا خوزو بکم الطریق المستقیم، رسول فرماتے ہیں علی تمہیں سیدھے راستے پہ لے کے چلے گا، وہ راستہ جس میں قرآن کہہ رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، دین حنیف، سیدھے راستے پہ اپنے آپ کو قائم کر لو جس میں ذرہ برابر انحراف نہیں ہے، رسول فرماتے ہیں، حدیث صحیح، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں یأخذ بكم الطریق المستقیم، علی وہ ہستی ہے جو تمہیں سیدھے راستے پہ لے کے چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ راستے اب مختلف ہو گئے، ایک وہ راستہ ہے جس پہ علی جا رہے ہیں، کچھ اور راستے ہیں، حضور نے ارشاد فرما دیا میں دیکھ رہا ہوں تم اس راستے پہ نہیں چلو گے جس پہ علی جا رہے ہیں۔ ما لأراکم ما أراکم فاعلین، میں نہیں دیکھتا ہوں کہ تم یہ کرو گے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر علی کو اپنا امیر بناؤ گے تجدوہ ہادیاً مہدیاً، علی تمہارے لیے ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے۔ یأخذ بکم الطریق المستقیم، وہ تمہیں سیدھے راستے پہ لے کے جائے گا، یہ فطرت کا راستہ ہے جس میں کوئی انحراف نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے فطرت کا راستہ وہ ہے جس پہ علی چل رہے ہیں، باقی فطرت کے خلاف ہوں گے جتنے بھی راستے مقابلے علی میں آ جائیں، اور خود علماء جو ہیں وہ لکھتے رہے کہ یہ راستہ علی کے خلاف تھا، یہ راستہ علی کے خلاف تھا۔ بنو امیہ کی حکومت آ گئی، بنو امیہ نے، فخر رازی کہتے ہیں کہ آثار امیر المؤمنین جلد اول تفسیر کبیر بسم اللہ کی بحث میں آ کر کے، جناب علامہ فخر رازی، بہت بڑی تفسیر ہے، 13 جلدوں میں تفسیر ہے، امام المشککین کہا گیا ہے تفسیر کے لحاظ سے، یعنی بڑے سوال پیدا کرتے ہیں ہر آیت کے ذیل میں، ہر بحث کے ذیل میں، فلسفی بحثیں، کلامی بحثیں، دوسرے نظریات، بہت سوال پیدا کرتے ہیں، یہ فخر رازی میں صلاحیت ہے، اور کسی بات کو سیدھے طریقے سے مانتے نہیں ہیں۔ وہ بسم اللہ کی گفتگو کرتے ہوئے آ کر کے کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک اختلاف ہے شیعہ اور سنی میں کہ آیا نماز میں بلند پڑھی جائے یا آہستہ پڑھی جائے، اہل سنت نماز میں اس کو جب الحمد شروع کرتے ہیں بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے ہیں، شیعہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ اس مسئلہ کو چھیڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بلند پڑھنی چاہیے یا آہستہ پڑھنی چاہیے، اس مسئلے کی بنیاد کہاں سے ہوئی، وہ بیان کرتے ہیں کہ بنی امیہ جب برسر اقتدار آ گئے انہوں نے آثار علی مٹانے کی پوری کوشش کی، ہر ہر بات جو حضرت امیر کیا کرتے تھے انہوں نے اس کے خلاف کرنا شروع کیا، اسی وجہ سے امیر شام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں حکم دیا کہ اسے نمازوں میں آہستہ پڑھا جائے، چونکہ علی بلند آواز سے پڑھتے ہیں بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے۔ اب اگلا فیصلہ امام رازی خود دیتے ہیں کہ من اقتدا فی دینہ علی فقد اہتدا، جو اپنے دین میں علی کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ الفضل ما شاہد بہ الاعداء، حق وہ ہے، فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی مان لیتے ہیں۔ من اقتدا فی دینہ علی فقد اہتدا، جو علی کی اقتداء کرتا ہے اپنے دین میں، جو علی کے پیچھے چلتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے جو کہا ہے انہوں نے بھی قبول کر لیا ہے کہ دین الہی ہے، فطرت کے مطابق ہے، اس پہ جو چلنے والا ہے وہ حضرت امیر ہے، لہذا جو بھی حضرت امیر کے پیچھے چلتا جائے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، باقی راستے اس کا مطلب یہ ہے خلاف فطرت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ فطرت الہی یعنی وہ ہے کہ جس پہ انسان کو خلق کیا گیا ہے، جس پہ انسان کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس پہ انسانی ڈھانچہ تشکیل پایا گیا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے مختلف لفظ ہیں، کبھی کہا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن، یہ رنگ الہی ہے، اس کے مقابل میں جو عیسائی اپنے بچوں کو رنگ کرتے ہیں خدا کہتا ہے ایک یہ ظاہری رنگ ہے جو تم کر رہے ہو، ایک الہی رنگ ہے جو ہم نے قرار دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً، خدا سے بڑھ کر کے رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد یعنی ہم نے جو کیا ہے یہ نہ اترنے والا رنگ ہے، وہ فطرت ہے جو ہم نے الہی قرار دی ہے، دین الہی کے مطابق قرار دی ہے. اس میں اور اس ظاہری رنگ میں کتنا فرق ہے، ہم نے انسانوں کو اس طرح سے قرار دیا ہے، علم سے محبت کرتے ہیں، قدرت سے محبت کرتے ہیں، کمال سے محبت کرتے ہیں. لہذا خدا خود سوال اٹھاتا ہے کہ والا انسالتا ہوں من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ. اگر آپ ان سے سوال کریے، یہ تو بتلاؤ، جب کوئی بے خیال بیٹھا ہو، جب ان سے یہ سوال کیا جائے، یہ بتلاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، ایک مرتبہ ان کے اندر سے یہ آواز نکلے گی، اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ جو الہیت انسان کے اندر سے نکلتی ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. یہ جس وقت خدا قرآن میں مثالیں دیتا ہے، جس وقت دریا میں ڈوبنے لگتے ہیں، جس وقت مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، ایک مرتبہ وہ فطرت بیدار ہو جاتی ہے، وہ خدا کی طرف کھینچ کر کے لے آتی ہے. لیکن پھر انسان جب ساحل پہ پہنچ جاتا ہے، خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ جب وہ ساحل پہ پہنچ جاتا ہے پھر مکر جاتا ہے، پھر انکار کر دیتا ہے. یعنی انسان جب مشکل میں گھرتا ہے تو فطرت انسان کے اندر بیدار ہو جاتی ہے، انسان جب دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنی فطرت کو بھول جاتا ہے، فطرت سے غفلت کر دیتا ہے. اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ انسان غفلت کی حالت میں، بے خیالی کی حالت میں جسے یاد کر لیتا ہے، مشکلات کی حالت میں جس کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے. خداوند عظیم نے کون کون سی چیزیں قرار دی ہیں کہ انسان جب مشکلات میں گھر جاتا ہے جیسے خدا کو یاد کرتا ہے، اور وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ انسان اس کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے. خدا نے اہل بیت کو قرار ہی اس طرح سے دیا ہے، جب انسان مشکل میں آتا ہے بے بس ہو کر کے یا علی کہہ دیتا ہے. یہ وہ آواز فطرت ہے کہ جب انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے، وہ ہستی جس کا نام لیتا ہے بچانے کے لیے، جس کے بارے میں اسے اعتماد ہے کہ یہ مشکلات سے نکال سکتی ہے، خداوند عظیم نے ان کو فطرت کا ساتھی قرار دیا ہے. کہ آپ کی فطرت متوجہ ہو جاتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے، چونکہ آپ کے اندر خداوند عظیم نے تشکیل آپ کی ایسی دی ہے کہ آپ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور دین کے بارے میں کہا کہ حل دین الا الحب، دین حب ہے اور محبت کا نام ہے. اس کا مطلب ہے فطرت کی آوازوں میں سے ایک آواز محبت کی آواز ہے، کہ جہاں مرکز محبت ہے وہاں پہ فطرت ہے. انسان جس چیز کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے وہ فطرت کی آواز ہے. خدا نے اپنے آپ کو بھی قرار دیا ہے کہ میں مرکز محبت ہوں، اس وجہ سے مجھے مانو، چونکہ تمہارے دل میری طرف مائل ہوتے ہیں. اب وہ ارشاد فرماتا ہے کچھ ہستیاں اور بھی ہیں جن کو میں نے مرکز محبت قرار دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. اے لوگو، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو میرے رسول کی پیروی کیجئے. یحببکم اللہ، پھر خدا بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. یہاں پہ خدا نے لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ ربط دینے کے لیے محبت کو بیچ میں ذکر کیا ہے. محبت عنصر ہے وہ کہ میری ذات کے ساتھ تمہارا ربط ہو جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے میرے رسول کے پیچھے جاؤ، رسول کے قول میں رسول کی پیروی کرو، رسول کے عمل میں رسول کی پیروی کرو. جو میرا رسول کہتا ہے، جو وہ منواتا ہے اسے مان لو، جس سے وہ بچاتا ہے اس سے بچاؤ، یہی میرے رسول کی پیروی ہوگی. اگر زبان سے کہہ دیا جائے میں رسول کو مانتا ہوں، لیکن عمل سے حضور پاک جو کہتے جائیں اس کو نہ مانا جی، یہ پیروی نہیں ہے، یہ اتباع رسول نہیں ہے. اسی واسطے میں عرض کر رہا تھا کہ آخری سال جو حضور